حضرت علامہ مولانا سید محمد اکرام صاحب کا سواری نمبر سیاح صدر مدرسی صاحب کے ساتھ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ کروں گا کہ حضور تشریف نہ آئے اور اپنے ربانیت سے جانا ہے آپ سے ہم سامنے کے مروجہ کو مروجہ فرمائیں. آئیے آل رسول شہزادہ ابو سیادہ حضرت علامہ مولانا سید محمد اکرام صاحب کا مدد ربانی کے ساتھ جانا ہے آپ کو سماعت کرنے سے پہلے میں ماحول کے مطابق حضرت کی خدمت میں مناظرہ پیش کرنے کے لیے میں آپ کو چھوڑ دوں گا. آج جناب آئے ضرور خان حافظ کا تشریف لائے اور شہزادہ ابو سیادہ مال رسول حضرت علامہ مولانا سید محمد اکرام صاحب کی خدمت میں بلائے خدمت پیش کریں.
خطبے کے بعد آواز حاصل کر رہے ہیں. آئیے ہم سبھی حضرات ایک مرتبہ دل لگا کر حضور رحمت کائنات فخر موجودات امام الانبیاء تاجدار کونین خاتم المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ حقیقت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی آپ نے اسے پہلے دار العلوم اہل سنت علی حسن کے صدر المدرسین عالم بامل رفیع الدرجات عظیم المحدث علامہ مولانا مفتی محمد حسن صاحب قطرا سے بڑا عظیم شان مجلد صدا سماعت فرمایا. اب چند باتیں ٹوٹی پھوٹی میرے زبان سے بھی آپ سماعت فرما لیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جن پر فضل و کرم ہوتا ہے وہی اس کا اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر کرتے ہیں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم تمام لوگوں پر یہ فضل و کرم ہوا کہ اس کے توفیق اور اس کی عطا سے ہم اسی گھر میں بیٹھ کر اس کا اور اس کے پیارے بندوں کا خصوصاً سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل کر رہے ہیں. اب اگر اس پر کوئی یہ اعتراض کرے کہ مسجد تو خدا کا گھر ہے, یہاں غیر اللہ کا ذکر نہیں ہونا چاہیے, مسجد میں صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے, اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں ہونا چاہیے, تو اس پر عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ کے بندوں کا ذکر کرنا یہ در حقیقت خدا کا ذکر کرنا ہے. اللہ کے بندوں کا ذکر یہ خدا کا ذکر ہے, اور خدا تبارک و تعالیٰ کی سنت اور اس کا طریقہ ہے, اور خدا تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنا ہے. جب خدا تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مقدس کے اندر اپنے بندوں کا ذکر کیا, ان کی تعریف و توصیف فرمائی, اور بڑے زبردست طریقے سے قرآن مقدس کی 11ویں پارے کی آیت کریمہ میں فرمایا سلو کان کھول کر الا خبردار ہو جاؤ ان بے شک اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کی شان یہ ہے کہ ان کو نہ ہی کوئی خوف ہے, ان کو نہ ہی کوئی غم ہے, نہ ہی کوئی خوف لاحق ہوتا ہے, نہ ہی کوئی غم لاحق ہوتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, اور اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہیں, جو پرہیزگار ہیں, تقوی اختیار کرتے ہیں. لہم البشرا فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ, ان کے لیے دنیاوی زندگی اور آخرت میں بشارت ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں. ذالک هو الفوز العظیم, یہی عظیم کامیابی اور کامرانی ہے. جب خود اللہ اپنے محبوب بندوں کا ذکر کر رہا ہے, تعریف و توصیف کر رہا ہے, تو ہم اس کے بندے ہم خود اس کے محبوب بندوں کا ذکر بھلا کیوں نہ کریں. میں چاہتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم کے بارگاہ میں نذرانے حقیقت پیش کرنے سے پہلے نعت پاک کے جو اشعار پیش کر دوں. شاعر نے کیا خوب کہا ہے, یا رسول اللہ بن کے جانے چمن آپ کیا گئے, پھول کلیوں کو بھی تازگی مل گئی. بس کے جانے چمن آپ کیا گئے, پھول کلیوں کو بھی تازگی مل گئی, بے سہاروں کو بھی آسرا مل گیا, غم کے ماروں کو بھی زندگی مل گئی. اہل ارض و سما آج مسرور ہیں, دونوں عالم بھی نور اعلی نور ہیں. اہل ارض و سما آج مسرور ہیں, دونوں عالم بھی نور اعلی نور ہیں. آمنا بھی کا جب چاند روشن ہوا چاند تاروں کو بھی روشنی ملی، آمنہ بی کا جب چاند روشن ہوا چاند تاروں کو بھی روشنی مل گئی، جن کا کوئی نہ تھا ان کو آقا ملا، سارے شام فقیروں کو داتا ملا، جن کا کوئی نہ تھا ان کو آقا ملا، سارے شام فقیروں کو داتا ملا، میرے آقا کے صدقے خدا کی قسم ہم فقیروں کو بھی سروری مل گئی، میرے آقا کے صدقے خدا کی قسم ہم فقیروں کو بھی سروری مل گئی۔ یا رسول اللہ تیرے در کے غلاموں کی کیا بات ہے، ان کے آگے شہنشاہی کی مانگ ہے، تیرے در کے غلاموں کی کیا بات ہے، ان کے آگے شہنشاہی بھی مانگ ہے، ان کے قدموں کے آگے جھکے بادشاہ جن کو در کی تیرے چاکری مل گئی، ان کے قدموں کے آگے جھکے بادشاہ جن کو در کی تیرے چاکری مل گئی۔ اور سید امام سنت مجدد دین ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غوثِ اعظم کی بارگاہ یوں دستانِ عقیدت پیش کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء پلتے ہیں آنکھیں وہ ہے جلوہ تیرا، اولیاء پلتے ہیں آنکھیں وہ ہے جلوہ تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہی پلاتا ہی تجھے، پیارا اللہ میرا چاندنی والا تیرا، مصطفیٰ کے تنے پہ سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے پہ سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عرض قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا، تو سے در در سے سب سب سے ہے مشکو اس پر، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے، ہمیں حج تک میل کر حج تک میل کر یہ بھی رہے پٹا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ختم آنا تیرا۔ آج ہم سرکار سیدنا غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانۂ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور یہ کرام کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے، ان کی یادیں اس لیے منائی جاتی ہیں تاکہ ان کو یادیں ان کی یادوں کو منا کر ان کا ذکر کر کے اپنی زندگی کو سنوارا جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کی سیرت کو ان کے کردار کو اپنایا جائے، اور اولیاء کرام کے ذکر سے اگر نصیحتیں حاصل نہ ہوں عبرتیں حاصل نہ ہوں تو پھر ویسا ذکر کسی کام کا نہیں ہے، لہذا اولیاء کرام کا ذکر اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کو سننے اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے ساتھ میں ڈھال کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اس لیے اولیاء کرام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں میں کچھ عرض کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ اولیاء کرام کی شان کیا ہے، ان کا اونچا مقام کیا ہے، اور حضور سمر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اولیاء کرام اپنے غلاموں کی کیا شان بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک سے مروی ہے، فرماتے ہیں نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن اولیاء اللہ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اولیاء اللہ کے بارے میں سوال کیا گیا، یعنی اللہ والے کون ہیں، اولیاء اللہ کنہیں کہتے ہیں، حضور سے سوال کیا گیا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا اولیاء اللہ وہ ہیں جو آسمان پر اڑنے لگے، اولیاء اللہ وہ ہیں جو طرح طرح کے کرشمے دکھائیں، اولیاء اللہ وہ ہیں جو عجیب و غریب کارنامے انجام دیں، اولیاء اللہ وہ ہیں جو خرط عالم کام کو انجام دیں۔ آگ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ، اولیاء اللہ کی شان وہ ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو ان کا رخ زیبا دیکھنے کے بعد خدا کی یاد آ جائے، اللہ کا ذکر ہو جائے، اللہ کا ذکر بلند ہو جائے، اور ان کو دیکھنے والے، ان کی بارگاہ میں رہنے والے، ان کی صحبت میں رہنے والے اللہ کا ذکر کرنے لگے، ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر ہو جائے، تو جس کو دیکھنے کے بعد یہ ایک حدیث پاک اور ایک حدیث پاک اور جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کیا, امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان من الناس مفاتيح على ذکر اللہ, کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ذکر کی کنجیوں چابیاں ہوا کرتے ہیں. ان من الناس مفاتيح على ذکر اللہ, بے شک لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ذکر کی چابیاں ہیں. تو جب حضور نے یہ فرمایا تو سوال کیا گیا کون لوگ وہ ہیں جو اللہ کے ذکر کی چابیاں ہیں, تو حضور نے ارشاد فرمایا وہی الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ان کو دیکھو تو ان کو دیکھنے سے خدا کی یاد آ جائے, خدا کا چرچا ہونے لگے اور خدا کے ذکر کے نغمے لوگوں کے زبانوں پر جارے ہو جائیں اور توحید خدا کا چراغ لوگوں کے دلوں میں روشن ہو جائے. تو جن کے احسان ہو وہی اللہ تعالی ہوا کرتے ہیں, وہی اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہوا کرتے ہیں. جس طریقے سے کنجی سے تالا کھولا جاتا ہے اور بند تالے کھل جایا کرتے ہیں, بند دروازے کھل جایا کرتے ہیں, تو جن کے دل خدا کی یاد اور خدا کے ذکر سے بند ہوں ان کو چاہیے کہ وہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آ کر اولیاء اللہ کا دیدار کر لیں, ان کے مزاروں کا دیدار کر لیں. جب وہ اللہ اولیاء اللہ کا دیدار کریں گے, ان کے مزاروں کا دیدار کریں گے تو اللہ کا فضل و کرم ہو جائے گا, تو ان کا بند دل کھل جائے گا اور وہ خدا کی یاد میں ایسے مستغرق ہو جائیں گے, ایسے مستغرق ہو جائیں گے کہ وہ بھی اللہ کے ولی بن جائیں گے. اس لیے فرمایا جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے وہی اللہ والے ہیں. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے جو بالادب المفرد کے اندر بھی ہے اور مستدی امام احمد بن حنبل کے اندر بھی وہ حدیث پاک ہے. آقا نے ارشاد فرمایا اللہ علم بحکم بخیار کو, کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے نیک لوگ کون ہیں؟ صحابہ جس کے حضور فرمائے ہم میں سے سب سے نیک لوگ کون ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا الذین اذا رؤوا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کو دیکھنے سے خدا کی یاد آ جائے, خدا کا ذکر بلند ہو جائے. تو ان تین حدیثوں سے معلوم ہوا جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں, جن کے اندر تقویٰ پرہیزگاری ہو, جو ہر لمحے شریعت کا دامن تھامے ہو, چلے تو اللہ کی اطاعت میں, دیکھے تو اللہ کی اطاعت میں, ہاتھ پیر کو استعمال کرے تو اللہ کی اطاعت میں, سنے تو ان کو اللہ کی اطاعت میں, دنیا میں گشت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے, جو کام کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے, اور کسی بھی وقت کسی بھی لمحہ وہ ذکر خدا و یاد الہی سے غافل نہ ہو, تو ایسے لوگ اللہ کے ولی ہیں, ایسے لوگوں کو اولیاء کرام کہا جاتا ہے, ایسے لوگوں کو اللہ والے کہا جاتا ہے. جیسا کہ مفتی مستفیٰ مصطفیٰ صاحب کرتا نے فرمایا کہ بغیر تقوی کے کسی کو ولایت کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا, یہ کسی انسان کا فیصلہ نہیں ہے, خود قرآن مقدس کا فیصلہ ہے. اللہ رب العزت کا فرمان کہ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون, اس سے پہلے جو آیت کریمہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اس کے بعد الذین آمنوا وکانوا یتقون, ایمان شرط ہے اور ایمان لانے کے بعد کوئی شخص ولی نہیں ہو سکتا, مسلمان تو ہو جائے گا ولی نہیں, اور ایمان لانے کے بعد وہ اپنی زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھال کر متقی پرہیزگار ہو جائے تو ایسا انسان اللہ کا ولی ہو جائے گا. اور دوسرے مقام میں فرمایا کہ اولیاء متقون, کہ اس کے اولیاء صرف اور صرف متقی پرہیزگار ہی ہیں. یہ ساری باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ آج پیمانے بدل گئے ہیں, جیسا کہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا لوگ الٹی سیدھی باتیں کریں, شریعت کے خلاف باتیں کریں, لمبی ٹوپی اور طرح طرح کی ان کے لباس پہن لے ان کو ولی سمجھا جاتا ہے, نمازیں ترک کرتے ہیں, خرافات پڑھتے ہیں, شریعت کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو ان کو بعض لوگ نادانی میں خدا کا بندہ نیک بندہ اور ولی سمجھ لیتے ہیں. شریعت کے سانچے میں کھڑا ہوا جو شخص نہ ہو وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے, اللہ کا ولی کبھی نہیں ہو سکتا. ہم سیدنا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر, حضور سیدنا غوث اعظم کو اللہ نے ایسا عظیم الشان مقام عطا فرمایا تھا کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا اگر ذرہ تھا تو وہی کامل بن گیا, اگر وہ ادنا تھا تو اعلیٰ ہو گیا, اگر وہ چور تھا تو اللہ کا نیک بندہ ہو گیا, وہی کامل ہو گیا. یہ اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی تھی.
سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سید عبدالقادر ہے، کنیت ابو محمد ہے، اور القاب تو بے شمار ہیں جن میں محبوب سبحانی، غوث صمدانی، غوث الثقلین اور الغوث الاعظم، یہ مشہور معروف آپ کے القاب ہیں۔ جب ہم سیدنا سرکار غوث اعظم کو غوث اعظم کہتے ہیں، اور غوث اعظم کا جو ترجمہ ہے سب سے بڑا فریاد رس، سب سے بڑا فریادوں کو سننے والا، تو وہابیوں کے بخار آ جاتا ہے، بلڈ پریشر ان کا ہائی ہو جاتا ہے کہ شرک کر دیا انہوں نے۔ دیکھو سب سے بڑا فریاد رس تو اللہ تعالیٰ ہے، غوث اعظم تو اللہ تعالیٰ ہے، انہوں نے ایک بندے کو غوث اعظم مان لیا اور شرک کر دیا، اور جنون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ایسے جنون کی پاگل پن کی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ زبان پر بدعت و شرک کے نعرے بلند ہونے لگتے ہیں، اور سنی مسلمانوں کو وہ مشرک و مشرک کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیار اس کی تھوڑی سی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم یا اعلیٰ حضرت اس طرح کے القاب دیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ علی الاطلاق سب سے بڑے فریاد رس ہیں۔ حضور سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ سے بڑھ گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی گھٹیا سے گھٹیا اور جاہل سے جاہل مومن پہ ایسا نہیں عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ جائے کہ علماء و مشائخ ایسا عقیدہ رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں انبیاء کرام و صحابہ کرام کے بعد سب سے بڑے غوث اعظم سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب ہوتا ہے صحابہ کرام مستثنا ہے، انبیاء کرام مستثنا ہے، مخلوق میں اور بہت سے تابعین بھی اس میں مستثنا ہے، اور تمام بہت سے تابعین اور صحابہ کرام تمام کے تمام اس سے جدا ہیں، وہ لوگ اس میں مراد نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ جو ولی قبل تھے یا جو ولی بعد میں ہوئے اور صبح قیامت تک جتنے بھی اولیاء کرام ہوں گے، تمام اولیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اونچا مقام سیدنا غوث اعظم کو عطا فرمایا، غوث اعظم ہونے کا مطلب یہ ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنید بغدادی وہ ہیں جو اللہ کے بہت بڑے بندے ہیں، بہت مقرب بندے ہیں، جو سیدنا غوث اعظم کے مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں غوث اعظم کی شان یہ تھی کہ ان کی ولادت و پیدائش سے پہلے ہی ان کا چرچا ہو گیا تھا، اور اولیاء کرام آپس میں چرچا کرتے تھے کہ پانچویں صدی میں ایک اللہ کا بندہ ایسا پیدا ہوگا یا غوث اعظم ہوگا، اپنے وقت کا امام الاولیاء ہوگا، جس کی شان بڑی عجیب و غریب ہوگی۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ رجال غیب نے، غیب نے ہم سے بتایا آ کر کہ پانچویں صدی ہجری میں ایک شخص پیدا ہونے والا ہے جس کا نام سید عبدالقادر جیلانی ہے، جو جیلانی پیدا ہوں گے محبوب سبحانی ان کا لقب ہوگا۔ اور جنید بغدادی فرماتے ہیں ان کی شان یہ ہوگی کہ من جانب اللہ ان کو یہ حکم ہوگا کہ وہ اعلان فرمائے کہ قدمی ہاتھ ہی اعلیٰ رقبتے کل ولی و ولیت اللہ ہے من الاولین والآخرین سوا الصحابہ، ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ اعلان کر دیں کہ تمام اولین و آخرین میں صحابہ کرام کو چھوڑ کر باقی اللہ کے ہر ولی اور اللہ کے ہر ولیہ کے گردن میں میرا قدم، ان کی شان یہ ہوگی۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اور بہت سے تابعین اس سے مستثنا ہے اس حکم سے، تو سیدنا سرکار غوث اعظم، غوث اعظم بلا شبہ اعتراض کرنے والا وہی ہے جو جاہل ہے، جو سمجھتا نہیں ہے اور سمجھنے کی صلاحیت لیاقت بھی نہیں ہے۔ تو سیدنا سرکار غوث اعظم کی شان ایسے ہیں جس خاندان میں پیدا ہوئے، جس زمانے میں پیدا ہوئے، خاندان کا ہر ہر فرد اللہ کا ولی تھا، سب کے اونچے مقامات تھے، سب کو عظیم الشان مقام حاصل تھے۔ آپ کے والدہ محترمہ فاطمہ ام الخیر ہیں، عظیم الشان اللہ کی ولیہ ہیں، اپنے زمانے کی ایک تائے روزگار ہیں، آپ کی پھوپھی عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عظیم الشان اللہ کے ولیہ ہیں، صاحب کرامات وہ بھی اللہ کے بزرگ ہیں، آپ کے نانا عبداللہ صومعی تو ایسے عظیم الشان بزرگ کہ اس زمانے کے تمام مشائخ کا اتفاق تھا کہ عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی اونچی کہ مستجاب الدعوات جو بھی دعا مانگتے تھے ہاں چہرے پر پھیرنے سے پہلے دعا مقبول ہو جائے گا، اتنا اونچا مقام تھا۔ اور ان کا اونچا مقام ایسا تھا کہ وہ جس سے ناراض ہو جاتے تھے اس سے خدا ناراض ہو جاتا تھا، جس سے وہ خوش ہو جاتے تھے اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گا۔ یہ عبداللہ صومعی رضی اللہ عنہ اور آپ کے والد محترم ایک دوست رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے بڑے عظیم الشان بزرگ تھے، صاحب کرامت بزرگ، ان کی بڑی اونچی شان، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سخت واقع ہوئے تھے، وہ حق بیانی میں بالکل بے باک لیڈر تھے۔ کوئی کتنا بڑا بھی اپنے زمانے کا خلیفہ امیر کیوں نہ ہو، آپ حق بیانی میں کبھی پیچھے نہیں رہتے تھے، ہمیشہ حق بات بیان کر دیا کرتے تھے، چاہے وہ کڑوی ہو چاہے وہ میٹھی ہو، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، وہ ہمیشہ کبھی کسی قسم کو نہیں کرتے تھے۔ ان کا نام اسی وجہ سے سید موسیٰ زنگی دوست نام پڑا تھا، اس لیے کہ ریاست و مجاہدے میں نفس کشی میں آپ یکتائے روزگار تھے۔ آپ جا رہے تھے ایک مرتبہ، آپ نے دیکھا کہ بادشاہ کے دو غلام جا رہے ہیں، اس زمانے میں خلفا کا زمانہ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جو خلیفہ ہوتا ہے اس کو بہت پاور اختیار حاصل ہوتا ہے، خلفا کا زمانہ تھا، خلیفہ وقت کے دو غلام مٹکوں کو لے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں جو خلیفہ تھے وہ لوگ بھی فاسق و فاجر ہو جایا کرتے تھے، عیاش قسم کے ہو جایا کرتے تھے۔ تو ہم نے سید موسیٰ زنگی دوست نے دیکھا یہ خلیفہ کے دو غلام جا رہے ہیں، مٹکا ہے اس میں شراب ہے، آپ کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر شراب رکھی ہوئی ہے۔ آپ گئے اور آپ نے کہا کیا لے جا رہے ہو تم لوگ؟ لوگ ڈر گئے کہ حضور اس میں شراب ہے، ہم لوگ خلیفہ کے آدمی ہیں، خلیفہ نے ہم کو حکم دیا تھا، بڑی محنت سے ہم نے تیار کی ہے۔ آپ نے ان دونوں گھڑوں کے لیا اور زمین میں پٹک دیا اور کہا جاؤ شراب پیتے ہو، تم کو شرط نہیں آتی، ناجائز کام کرتے ہو۔ وہ دونوں غلام تو گھبرا گئے، ان سے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہو سکی، لیکن وہ دونوں آتے ہیں خلیفہ کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں ہم لے بادشاہ سلامت، ہم تو آپ کی شراب لے کر کے آ رہے تھے۔ وہ سید موسیٰ زنگی دوست پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ مجھے مل گئے ناراض ہوئے تو آپ کے مٹکے لیے اور انہوں نے زمین پہ پٹک دیا، آپ کی شان میں گستاخی کی، انہوں نے خوب بادشاہ کو چڑھا دیا۔ اب بادشاہ ناراض ہوا کہ موسیٰ زنگی دوست کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ موسیٰ زنگی دوست بادشاہ کے پاس آتے ہیں، بادشاہ کہتا ہے آپ نے کیوں میرے مٹکوں کو پھوڑ دیا، آپ نے کیوں پھوڑ دیا، کس نے آپ کو حکم دیا ہے؟ سید موسیٰ زنگی دوست کہتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، تم پر رحم کھا کر میں نے تمہارے شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا ہے۔ تو بادشاہ کو بادشاہ کے اندر خوف پیدا ہوا، تو بادشاہ کہتا ہے آپ کا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے دیں اور لوگوں کو برائی سے روک دیں، آپ کا کام لڑائی جھگڑا کرنا نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہاتھوں سے روکنا نہیں ہے، آپ کا کام زبان سے محل روک دینا ہے، آپ نے توڑ کیوں دیا، توڑنے میں حضور والا کیا مصلحت تھی؟ تو انہوں نے فرمایا تجھے جہنم سے بچانا تھا، اس لیے میں تیرے مٹکوں کو توڑ دیا ہے، میں چاہتا صرف منع کر دیتا لیکن تجھ پر ترس آ گیا اور میں نے چاہا کہ اللہ تجھے بخش دے، تجھے اس گناہوں سے تجھ کو بچا لے، اس لیے میں نے صرف زبان سے منع نہیں کیا، تیرے مٹکوں کو لے کے میں نے توڑ دیا ہے۔ تو جب بادشاہ نے سنا تو اس کے اندر رقت پیدا ہو گئی اور کہا کہ آپ کو میں اب محتسب مقرر فرماتا ہوں، آپ میری جانب سے سرکاری محتسب ہیں، جس کا چاہے محاسبہ کرے، جس کا چاہے حساب لے۔ تو سید موسیٰ زنگی دوست فرماتے ہیں میں من جانب اللہ محتسب ہوں، اللہ نے مجھے محتسب بنایا ہے، مجھے یہ خواہش نہیں ہے کہ تو مجھے محتسب بنائے، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سید موسیٰ زنگی دوست اسی دن سید موسیٰ کے نام سے، موسیٰ زنگی دوست کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ عظیم شان آپ کے والد محترم تھے، تو جن کے والد محترم کی شان یہ ہو، صاحبزادے کی شان کیا ہو؟ یہ ابو صالح موسیٰ زنگی دوست فرماتے ہیں جب میرے بیٹے عبد القادر کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضور صبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، بشارت دی، حضور کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے اور اللہ کے بہت سے اولیاء بھی تھے۔ حضور صبر کائنات نے بشارت دی کہ ابو صالح یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، یہ میرا بھی محبوب ہے اور رب العالمین کا بھی محبوب ہے۔ وسیکون لہ شان بین الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل، اور ابو صالح سن لو اس کی شان ان قریب اولیاء میں ویسے ہی ہوگی، انبیاء میں جیسے میری شان ہے، جس طرح میں تمام نبیوں میں اور تمام رسولوں میں افضل و اعلیٰ ہوں، ویسے ہی تمام اولیاء تمام اقدام میں تمہارا پیدا ہونے والا فرزند سب سے افضل و اعلیٰ ہوں۔ ولادت سے پہلے ہی یہ خوشخبری دے دی اور یہ بشارت دے دی، اور جس دن حضور سیدنا غوث اعظم پیدا ہوئے تو روایتوں میں آیا ہے، تاریخوں میں آیا ہے، بیان کرنے والوں نے بیان کیا، لکھنے والوں نے لکھا کہ اس دن جتنے بچے پیدا ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کے صدقے میں سب کو ولی بنا، کوئی بچہ غیر ولی پیدا نہیں ہوا، غوث اعظم خود مادر ذات ولی، اور جب آئے تو ہزاروں کو ولی بناتے ہوئے تشریف لائے، پیدا ہوئے تو آپ ولی تھے، کیا ہے؟ آپ نے مخلوق کی کس طرح خدمت کی، مخلوق کا کس طرح خیال رکھا، خلق خدا کا کس طرح تعاون کیا، ان کے لیے تن من دھن کی کس طرح قربانیاں پیش کی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پر روشنی ڈال دی جائے۔ ایک ہے ایثار، جذبہ ایثار اسے کہتے ہیں کہ انسان خود کسی چیز کا محتاج ہو اور جب وہ چیز اس کے پاس آئے تو وہ رائے خدا میں دوسروں کو دے۔ مثلاً آپ فاقہ کشی کر رہے ہو، آپ کو صبح سے لے کر شام تک کھانا نہ ملا ہو، بھوکے ہو، پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہو، تڑپ رہے ہو، کھانے کا اہتمام نہ ہو، ایسے عالم میں کہیں سے دو روٹی کا انتظام ہو جائے، اور آپ کھانے ہی والے ہو کہ کوئی مانگنے والا آئے کہ میں صبح سے بھوکا ہوں اللہ کے نام سے مجھے کچھ دے دے، آپ کی ذات خود بھوکی ہے، مانگنے والا بھوکا ہے، آپ نے اپنی بھوک کو اس کی بھوک پر قربان کر دیا، روٹی اٹھا کر اس کو دے دی، اسی کو ایثار کہا جاتا ہے، اسی کو ایثار ترجیح دینا کہا جاتا ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بدرجہ ادب رکھی تھی کہ آپ کے اندر جذبہ ایثار بہت زیادہ تھا۔ آپ اگر خود پریشان حال ہوتے، مشقت آپ کے پاس ہوتی، آپ پریشان ہوتے، ایک کسی دوسرے پریشان زدہ انسان کو دیکھ لیتے تو آپ سے برداشت نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ طالب علمی کا زمانہ ہے، طالب علم ہے، آپ بغداد پڑھ رہے تھے تو ہوتا یوں تھا کہ جب جیلان سے کوئی آتا تھا تو آپ کے والد محترم اس میں کچھ بھیج دیا کرتی تھی کہ میرا بیٹا عبد القادر وہاں ہے، اس کو جا کے دے دینا۔ تو ایک صاحب کو ان کی والد محترم نے 8 دینار دیے اور کہا جاؤ بغداد میں جا رہے ہیں آپ، تو بغداد میں میرا بچہ عبد القادر پڑھتا ہے، اس کو 1 دینار دے دیجیے گا۔ وہ لے کے آئے اپنے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ، بچپن کا زمانہ، طالب علمی کا زمانہ ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کھانے کا اہتمام نہیں ہو سکا، فاقہ کشی کر رہے تھے، مسلسل کئی دن گزر گئے، کئی وقت گزر گئے، کھانا نہیں ملا، راستے میں ایک گلی سے گزر رہے تھے تو بھوک کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی کہ بھوک کے مارے آپ کو چکر آنے لگا۔ قریب ایک مسجد تھی، اس مسجد میں چلے گئے اور لیٹ گئے تاکہ کہیں گر نہ پڑے، بھوک کی شدت ہمارا عالم کہ ہم ایک وقت کھانا نہ ملے تو ہمیں چکر آنے لگتا ہے۔ غوث اعظم نے کئی وقت کھانا نہیں کھایا، چکر آنے لگا، مسجد میں گئے، لیٹ گئے۔ جب مسجد میں لیٹے تو وہی شخص جس کو ان کی والدہ محترمہ نے 8 دینار کا ساتھ بھیجا تھا، سونے کے چکے چلتے تھے، دینار بولا جاتا ہے اس زمانے میں، تو وہ شخص آیا مسجد میں، اس نے اپنا بستہ کھولا، روٹیاں نکالی، بھنا ہوا گوشت نکالا اور کھانے لگا۔ دیکھا کہ کونے میں بچہ لیٹا ہوا ہے، اس شخص نے کہا آئیے آپ بھی کھانا کھا لیجیے، اور اس نے اصرار کیا کہ آپ بھی کھانا کھا لیں، کھانے میں شریک ہو جائیں۔ غوث اعظم آپ بھی کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں، کھانا یہ بھی کھا لیں، کھانا وہ بھی کھا لیں، کھانا کھلانے والوں کو معلوم نہیں کہ یہ بچہ وہی ہے جس کی ماں نے 8 دینار دے کے مجھ کو بھیجا تھا۔ پوچھتا ہے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ جب اس کو معلوم ہو کہ یہ جیلان کے رہنے والے ہیں تو اس نے کہا کہ آپ عبد القادر کو جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا حضور نے فرمایا کہ میں ہی عبد القادر ہوں، میں ہی جیلان کا رہنے والا، میرا ہی نام تو عبد القادر ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ میرا نام عبد القادر ہے، وہ شخص رونے لگتا ہے، دہاڑے مار مار کر روتا ہے اور کہتا حضور مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، میں آپ کا مجرم ہوں۔ تو سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی نے فرمایا وجہ کیا ہے، آپ بیان فرمائیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے معاملہ یہ تھا کہ میں جب جیلان سے آ رہا تھا، 8 دینار آپ کی والدہ محترمہ نے لیا تھا، اور کہا تھا میرے بیٹے عبد القادر کو دے دیجیے گا، میں یہاں آیا، اتفاق سے میرا سارا سرمایہ ختم ہو گیا، میرے جو کھانے کا سامان میں لایا تھا سارا کھانے کا سامان خرچ ہو گیا، کچھ تھا نہیں، کھانے کو کچھ ملا نہیں، یہ 8 دینار آپ کے تھے، بہت مجبوری کے عالم میں میں نے ان دیناروں سے کچھ کھانا خرید لیا ہے، یہ مجھ سے خیانت ہو گئی ہے، امانت تھی، امانت میں خیانت ہو گئی ہے، یہ جو کھانا آپ کھا رہے ہیں یہ ہم نے کہا آپ کے پیسے سے خریدا ہوا ہے، تو آپ میرے مہمان نہیں بلکہ میں آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کو نہیں کھلا رہا بلکہ آپ مجھے کھلا رہے ہیں، آپ مجھے معاف فرما دیں، میں نے خیانت کی ہے۔ تو غوث اعظم کتنا پیارا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے، بھائی تم بھی اللہ کے بندے ہو، میں بھی اللہ کے بندے ہو بندہ ہوں، نہ میں کسی چیز کا مالک نہ تم کسی چیز کے مالک، یہ جو 8 دینار تھے وہ خدا کا مالک تھا، چاہے تم خرچ کرو چاہے ہم خرچ کریں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، تم بھی اللہ کے بندے ہو، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کھاتے ہیں، اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کے بعد نہ ہی ہاتھوں سے تکلیف دیتے ہیں, نہ ہی پیروں سے تکلیف دیتے ہیں, کسی کو گالی نہیں بکتے, کسی کو ہاتھوں سے تکلیف نہیں دیتے. سرکار غوث اعظم کی سیرت کو پڑھیں, کوئی ایک مثال نہیں پیش کر سکتا ہے کہ سرکار غوث اعظم نے کسی کو زبان سے کچھ کہہ دیا ہو, کسی کو تکلیف دے دی ہو, کسی کو پریشان کیا ہو, کسی کے شان میں گستاخی کی ہو, کسی کو تانا دیا ہو, کسی کو گالی دی ہو. ہم سرکار غوث اعظم کے غلام ہیں, تو ہماری شان یہ ہونی چاہیے ہم بھی ان کی سیرت میں ڈھل جائیں, ان کا کردار اپنائیں, کسی کو گالیاں نہ دیں, کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں, دست درازی نہ کریں, کسی کی توہین نہ کریں, کسی کی شان میں گستاخی نہ کریں. جو بھی ہمارا سنی ہے وہ ہمارا بھائی ہے, جو بھی ہمارا سنی ہے سرکار غوث اعظم کے مستقبل پر ہے, سیدنا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے مستقبل پر ہے, وہ ہمارا اپنا ہے, وہ ہمارا اپنا ہے, وہ ہمارا ماننے والا ہے, ہمارا بھائی ہے. ہم توہین نہ کریں, گستاخی نہ کریں, بدتمیزی نہ کریں, یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے. آپ کے اندر کیا شان تھی, کیا شان تھی, آپ کسی پریشان حال کو دیکھتے تھے تڑپ جاتے تھے, پریشان ہو جاتے تھے, جب تک اس کی پریشانی دور نہیں ہو جاتی سرکار غوث اعظم کو چائے دیا. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں نذرانے آتے تو نذرانہ لانا لانے والا جو ہوتا اس سے کہتے مسلے کے نیچے دبا دو, اور وہ سونا چاندی جو لاتا مسلے کے نیچے رکھتا, پھر آپ اپنے غلام سے کہتے کہ اے میرے غلام وہ مسلح اٹھاؤ, اس کے نیچے جو کچھ بھی اس کو لے لو اور جاؤ نان بھائی کو دے کے آ جاؤ, روٹی بناتا ہے, سبزی فروش کو دے کے آ جاؤ, اور کہنا کہ میں نے بھیجا ہے. نان بھائی کو دینے کا مطلب کیا, سبزی فروش سبزی والے کو دینے کا مطلب کیا, مطلب یہ ہے کہ یہ میری چاندی سے جو سونا چاندی جا رہا ہے وہ روٹی بناتا جائے, اور جو بھی غریب آتا جائے اس کو کھلاتا جائے, وہ بھی غریب آتا جائے اس کو کھلاتا جائے, اور سبزی فروش جو بھی آئے غریب مفلس جو ابھی جس اعتبار سے آتا ہے اس کو سبزی فری میں دیتا جائے. یہ راہی مخلوق کی خدمت کرتے تھے, یا آپ خود پریشانی میں رہتے تھے لیکن کوئی مخلوق خدا پریشانی میں رہے یا برداشت نہیں کر سکتے تھے. آپ کے دروازے کے باہر ایک شخص کھڑا رہتا تھا, بڑا سا تھیلا اس کے ہاتھ میں رہتا تھا, اس میں روٹیاں رکھتی تھیں, روٹیاں اس کو حکم تھا جو بھی غریب گزرے ادھر آ جائے وہ روٹی اس کے ہاتھ میں دے دینا, تاکہ یہاں سے کوئی محتاج بھوکا نہ جائے, جو بھی جہاز کا پیٹ بھر جائے. پھر اس کو حکم یہ ہوتا اگر کسی امیر کسی وزیر کسی مالدار کی جانب سے کچھ سرمایہ آ جائے تو روٹی بنانے والے آٹے والے کو بھیج دیا جائے, تاکہ وہ روٹی بناتا جائے اور آٹا دینے والا آٹا دیتا جائے, تاکہ اللہ کی کوئی مخلوق پریشان حال نہ ہو. غوث اعظم کی سیرت ہے, ان کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے, پڑھنے کی ضرورت ہے. اور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان, کیا آپ جا رہی دیکھا کہ ایک شخص بیچارہ کھڑا ہے رو رہا ہے پریشان حال, پوچھا کہ بھائی کیا بولنا ہے کس پریشانی میں ہے آپ؟ اس نے کہا حضور والا پریشانی یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور مجھے ابھی بہت سا ضرورت ہے, میں دریا کے اس پار جانا چاہتا ہوں. میں نے بہت کہا ملاح سے کشتی باندھ سے کہ تم مجھے بیٹھا لو پیسے بعد میں دے دینا, اس نے مجھے بیٹھایا بھی, اور میں سوچتا ہوں کہ کاش آج میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں کرایہ لے کر دریا کے اس پار پہنچ جاتا, آج میں ذلت اور رسوا نہ ہوتا, ذلیل اور رسوا نہ ہوتا, پریشان حال نہ ہوتا, اس لیے میں تبیدہ خاطر ہوں. غوث اعظم دیکھتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کو کچھ انتظام فرما دے. اس وقت سرکار غوث اعظم کے پاس کچھ نہیں تھا, انتظام فرما دے, تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دعا فرمائی. ایک صاحب آئے اور دیناروں کی تھیلی لا کر حضور غوث اعظم کے ہاتھوں میں دے دیا کہ حضور یہ نذرانہ قبول فرما لے. سرکار غوث اعظم کے ہاتھوں میں دیناروں کی تھیلی آئی, اسی غریب محتاج کو بلا کر دے دیا اور کہا لے جاؤ اس ملاح کو دے دو, اس کشتی چلانے والے کو دے دو, اور کہنا یہ دینار رکھ لو اور آئندہ کسی غریب کو کشتی میں بیٹھانے سے منع نہیں کرنا, جو بھی غریب آ جائے جس کے پاس کرایہ نہ ہو کہ اس کا کرایہ تم رکھ لو, اس کو بغیر کسی کرایے کے تم دریا پار کر لو. ارے غوث اعظم نے ایک محتاج کی پریشانی کو دیکھا, ایک مفلس کی پریشانی کو دیکھا, اللہ کے ایک بندے کی پریشانی کو دیکھا, تو آپ تڑپ گئے اور آپ نے ایسا انتظام فرما دیا کہ تاکہ آئندہ ساری شانیں ایک رات میں بیان نہیں کی جا سکتی. سرکار غوث اعظم کو اللہ نے بہت اونچا مقام دیا. اولیاء کرام نے ایسا اونچا مقام رکھنے والا نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی, آپ کی حکومت جناتوں پر بھی تھی. جس طرح انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تابع فرمان کر دیا, تابعین فرمان کر دیا, اسی طرح جنات ان کو اپنا سردار مانتے تھے, اپنا مقدہ پیشوا مانتے تھے, ان کے نام سے ٹھہراتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص کی لڑکی چھت پر گئی, خوبصورت لڑکی تھی 16 سال کی عمر, ایک خبیث جنات آیا اس لڑکی کو اٹھا کے لے کے چلا گیا. باپ بہت پریشان ہوا, کرے تو کیا کرے, لڑکی کو جنات اٹھا کر لے گیا. وہ آتا ہے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اور کہتا ہے معاملہ حضور ایسا ہے کہ میری بیٹی چھت پر گئی اور ایک خبیث جنات آیا میری بیٹی کو اٹھا کر لے کے چلا گیا. حضور کرم فرما دے, غوث اعظم نے فرمایا کہ مقام کرخ میں چلے جاؤ, وہاں تمہیں ٹیلے ملیں گے, پانچویں ٹیلے کے قریب تم بیٹھ جانا اور ایک دائرہ کھینچنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ کے عبد القادر پڑھنا اور دائرہ بنا کر گونڈالا بنا کر اس کے اندر بیٹھنا, باہر مت نکلنا, ڈرنا نہیں. رات میں جناتوں کی جماعت وہاں سے گزرے گی, اس کے بعد سب سے پیچھے جناتوں کا سردار آئے گا, وہ تمہارے پاس آ کے گفتگو کرے گا, اس کو میرا نام بتا دینا, وہ تمہاری مدد کرے گا. وہ کہتے ہیں میں گیا رات کے سناٹے میں ٹیلے کے پاس, میں نے ایک گونڈالا کھینچا اس کے اندر بیٹھ گیا اور اللہ کا ذکر کرنے لگا. کہتے ہیں رات کے سناٹے میں جناتوں کی ادھر سے آمد و رفت شروع ہو گئی, ایک سے ایک خطرناک چہرے والے, سینگ والے, کالے کلوٹے جنات گزر رہے تھے ادھر سے. مجھے بڑا خوف لگا لیکن وہ لوگ میرے قریب نہیں آئے, وہ گزرتے رہے گزرتے رہے گزرتے رہے. جب صبح ہونے والے ہوئے تو ایک قافلہ لاکھ قافلہ گزرا, اس میں جناتوں کا سردار تھا. جب اس نے مجھے دیکھا تو اتر کے میرے پاس آیا اور کہا کہ کیا بات ہے, آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا مجھے شاہ شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے, میرا معاملہ یہ ہے کہ تمہارے کسی جنات نے میری بیٹی کو کنیکٹ کر لیا ہے, میری بیٹی کو غائب کر دیا ہے, لہذا سرکار غوث اعظم نے حکم دیا کہ تم لوگ میری بیٹی کو واپس کرو. اب جب اس جنات کے شہنشاہ بادشاہ نے غوث اعظم کا نام سنا تو ادب احترام نے گردن جھکا دی, اس کے سارے جتنے بھی پیچھے سپاہی تھے سب نے گردن جھکا دی اور بادشاہ نے اعلان کیا کہ معلوم کرو میرے کس آدمی نے اس کی بیٹی کو اٹھایا ہے. پتا کیا گیا تو معلوم ہوا کہ کسی بھی جنات نے اس کی بیٹی کو اٹھایا نہیں ہے. تو بادشاہ نے حکم جاری کیا, تلاش کیا جائے خبیثوں جناتوں کو, آخر کس نے اس کی بیٹی کو اٹھایا ہے. سرکار غوث اعظم کے علاقے سے کوئی بیٹی غائب ہو جائے یہ اس کو گوارا نہیں ہے, وہ ہمارے آقا ہمارے سردار ہیں, ان کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم مواخذہ کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اعلان کیا, غلام دوڑتے ہیں اس کے اور ایک خبیث جنات کو پکڑ کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور یہ جنات چین کا رہنے والا ہے, یہ خبیث جنات ہے, نافرمان جنات ہے, اس نے آ کر اس کی بیٹی کو اٹھا لیا تھا. جب سردار نے دیکھا کہ اس نے اس بیٹی کو اس کی بیٹی کو اٹھایا ہے تو سردار نے بیٹی تو ان کے حوالے کی اور حکم جاری کر دیا کہ اس خبیث شیطان کا سر قلم کر دیا جائے, اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا اور اس کا سر قلم کر دیا گیا. تو یہ بیان کرتے ہیں جن کی بیٹی گم ہوئی تھی, میں نے پوچھا کہ سیدنا سرکار غوث اعظم کی حکومت کیا تم لوگوں پر بھی چلتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں, صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام جناتوں پر اللہ نے ان کو مسلط کیا ہے, تمام انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام جنات بھی ان کے غلام ہیں, جب آمدیں ہوتی ہیں ان کی مجلسیں ہوتی ہیں, ان کا خطابات ہوتے ہیں, ان کی نصیحتیں ہوتی ہیں, ان کے موضع ہنسنا ہوتے ہیں, وہ جب تبلیغ کرتے ہیں تو جتنے انسان آتے ہیں انسانوں سے کئی گنا زیادہ وہاں جنات شریک ہوا. یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا. سرکار غوث اعظم کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے, ان کی غلامی میں مکمل طریقے سے آنے کی ضرورت ہے, لہذا اگر ہم سرکار غوث اعظم کے غلام ہیں تو ان کی سیرت کو اپنائیں, ان کے کردار کو اپنائیں, اپنی زندگی ان کی غلامی, ان کے غلام بن کر ان کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈال کر زندگی گزارنے کی ہم لوگ کوشش کریں. درود پاک پڑھیں. سیدنا شکریہ.
صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب میں ایک آخری بات اور عرض کرتا ہوں، اس کے بعد تک میں انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا. یہ سرکار غوث اعظم کی سب سے نمایاں صفت کیا، اور ایک اللہ کے ولی کی سب سے نمایاں صفت کیا ہوتی ہے؟ شان استغنا. سرکار غوث اعظم کی شان استغنا بڑی عجیب و غریب، بڑی عظیم و شان تھی. استغنا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے، اور مخلوق کے قریب نہ رہے، مخلوق سے دور رہے، اور کسی مخلوق کا وہ محتاج نہ ہو، ہر معاملے میں اللہ کی جانب رجوع کرے. یہ شان استغنا. اور آپ کی شان استغنا ایسے عظیم الشان تھی کہ آپ کبھی کسی خلیفہ کے دربار میں نہیں گئے، کسی وزیر کے دربار میں نہیں گئے، اور آپ کسی ماتا کے دربار میں نہیں گئے، بلکہ ان کو حاجت پیش آتی تو وہ خود سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے تھے، اور آپ ان کو ڈانٹتے تھے، ڈپٹتے تھے، بڑے سخت جملوں میں ان کو نصیحتیں کرتے تھے. یہ پتا کسی نے کہا، حضور والا، جب خلیفہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، وزیر آتے ہیں، مالدار لوگ آتے ہیں، تو بڑی سخت نصیحتیں فرماتے ہیں آپ، بعض نصیحت میں آپ کا جلال طاری ہو جاتا ہے، اتنی سخت نصیحتیں کیوں فرماتے ہیں؟ اور آپ غریبوں سے بات کرتے ہیں، اور آپ جب یتیموں سے بات کرتے ہیں، آپ جب مفلسوں سے بات کرتے ہیں، بڑی محبت سے، بڑی نرم دلی سے بات کرتے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ پیسے نے ان کے دلوں میں زنگ لگا دی ہے، ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، اس وجہ سے میں سخت کلام کرتا ہوں، سختی کے ساتھ نصیحتیں کرتا ہوں، اس لیے کہ ایسی زنگیں ان کے دلوں میں چڑھ گئی ہیں، جب تک میں سختی نہیں کروں گا اور سخت کلام نہیں کروں گا، یہ زنگیں دور نہیں ہو سکتی ہیں. اس لیے آپ کے بارگاہ جب خلیفہ آتا تھا، آپ اس سے اس طریقے سے بات کرتے تھے جس طریقے سے ایک آقا اپنے غلاموں سے بات کیا کرتا ہے. خلیفہ کی کیا شان ہوتی ہے؟ خلیفہ کا بڑا اونچا مقام ہوتا ہے، وہ سب سے عظیم الشان بادشاہ شہنشاہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، اس کے ایک دستخط پر اس کے ایک حکم سے گورنر بدل جایا کرتے ہیں، وہ خلیفہ کی شان ہوا کرتی تھی، خلیفہ کو بڑا اونچا مقام حاصل ہوا کرتا تھا. لیکن جب حضور سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا تھا، ابھی طفل مکتب کے طریقے سے غلامانہ انداز میں آتا تھا، ایک غلام بن کے آتا تھا، اور آپ اس کو اس طرح حکم دیا کرتے تھے جس طرح غلاموں کو حکم دیا کرتے ہیں. یہ آپ کی شان استغنا تھی. ایک مرتبہ خلیفہ نے ایک یحییٰ بن سعید نامی ایک ظالم کو گورنر بنا دیا. وہ ظالم انسان جس نے بہت ظلم کیا تھا، خلیفہ نے اس کو گورنر و قاضی بنا دیا کسی علاقے کا. سرکار غوث اعظم کو معلوم ہوا، آپ نے اس کو ڈانٹا اور کہا، تجھے خدا کا خوف نہیں ہے، تو نے ایک ظالم کو خدا پر مسلم کر دیا، جا کر فوراً اس کو معذور کر دے. جب خلیفہ نے سرکار غوث اعظم کی عبادت سنی تو اسے سر جھکایا، کہا، حضور والا، میں بھی معذور کرتا ہوں. اور یحییٰ بن سعید کو فوراً اسے برخاست کر دیا اور فوراً معذور کر دیا. یہ آپ کی شان استغنا تھی. اور آپ اپنے گھر والوں سے محبت کرتے تھے، لیکن ایسی محبت جو حد کے اندر رہتی تھی، شریعت کے دائرے سے باہر نہیں جاتی تھی. ایک مرتبہ بات فرما رہے تھے، ایک صاحب نے آ کے کہا کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، کسی بیٹے بیٹی کا انتقال ہوا ہوگا. آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس کے بعد بعض کرتے رہے، اس کو غسل دیا گیا، جنازہ آیا، تو آپ کرتے ہیں جنازہ پڑھاتے ہیں، پھر بات شروع کروا دیتے ہیں. یہ شان استغنا ہے. اور جب کوئی بچہ خاندان میں پیدا ہوتا تو اس بچے کو لیتے ہو کہتے، ان نقل میتن، تو ایک دن مرنے والا ہے، تو اسے محبت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہی سے پتہ چل گیا، یہی سے انداز بن گیا کہ بلا شبہ ماں باپ سے محبت کی جائے، لیکن ماں باپ کی محبت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس محبت پر شریعت پر اس محبت کو ترجیح دے دی جائے. ایسے محبت ہو کہ اگر وقت پڑے
ہے کہ ہمیں سرکار غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپس میں اتحاد اتفاق اور فضل و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. بغض و حسد نفرت و عداوت کی نوبت ہر طرح کے خرافات اور ہر طرح کے منحیات سے ہم سب کو ہر طرح کے غلط کاموں سے ہم سب کو محفوظ محمود فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Come on.